कुछ शुरू करें। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درس قرآن کے سیشنز ہم نے شروع کیے تھے اور چند سیشنز کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا، سورہ فاتحہ کو ختم کیا تھا اور سورہ بقرہ کا آغاز کیا تھا۔ آج جس آیت کے متعلق بات کرنی ہے سورہ بقرہ کی، وہ تیسری آیت ہے، تھرڈ آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب یعنی کہ قرآن پاک حق کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا وہ اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا کہ متقین کے لیے ہدایت سے کیا مراد ہے۔ تقوی ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں انسانوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پوچھے کہ ہم مسلمانوں سے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، تو اس کو ایک ورڈ میں اگر کنکلوڈ کیا جائے تو وہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تقوی چاہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزرا، اس کی جو آیت مبارکہ ہے قرآن پاک کے اندر جو مینشن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ کیے گئے تھے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ ایٹریبیوٹ، یہ کوالٹی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تمہارے اندر یہ تقوی کی صفت آ جائے۔ اب تقوی بذات خود اس کو ایکسپلینیشن بہت زیادہ ہے اور ہم نے کچھ ٹاکس کے اندر کی بھی۔ اب اس کو کوئی کہے کہ اس کو بریفلی بتا دیں گے تقوی ہوتا کیا۔ تقوی کی بریف ڈیفینیشن یہ ہے کہ گناہ سے بچ جائے انسان، یہ تقوی۔ گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو، کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ بتا دیا کہ میں کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں۔ میں کچھ کام کرنے کو کہتا ہوں، تم نہیں کرو گے تو اس سے میری ناراضگی ہے۔ میں تمہیں کچھ کام سے رکنے کا کہوں گا، اگر تم نہ رکے تو ناراض ہو۔ تو اور اگر اس کے بالکل اپوزٹ، اگر تم وہ کرو گے تو میں خوش ہوں گا، اگر تم رک جاؤ گے جس سے میں روکتا ہوں تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پہ ایک اور کوسچن بھی ارائز ہوتا ہے کہ تقوی کو اس طرح کیوں نہیں ڈیفائن کیا جاتا کہ نیکی کرنا تقوی ہے، گناہ سے بچنا کیوں کہا گیا؟ کہ جب میں نے کہا کہ ڈیفینیشن، بریف ڈیفینیشن کیا ہے تقوی کی، تو کہہ دیا جاتا ہے گناہ سے بچنا، تو یہ کیوں نہیں کہا گیا نیکی کرنا؟ اس لیے یہ اس کی بھی اس ریزن ہے، اس کے پیچھے بھی ایک تھیم ہے، اور وہ یہ کہ کئی بار ہوتا ہے انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے اور کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ مال خرچ کرتا ہے، لیکن جب گناہ سے بچنے کی بات آتی ہے کہ گناہ سے انسان بچے تو وہاں وہ کمزوری دکھاتا ہے۔ کئی بار انسان نفل عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، تسبیحات کر رہا ہوتا ہے، لیکن گناہ جو بیسک چیز تھی اس سے نہیں بچ رہا ہوتا اپنے آپ کو۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز قضا کرنا، عبادت کا ایک گناہ، مثال کے طور پہ دوسرے کا دل توڑنا، اور کامنس ایک مسئلہ ہوتا ہے گھروں کے اندر، میاں بیوی کا دل توڑتا ہے، بیوی میاں کا دل توڑتی ہے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ روٹین لائف ہے، یہ تو لائف پارٹنر ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کرو. نہیں، وہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے، بالکل ایسے جس طرح میں اپنے ہمسائے کا دل توڑوں، جس طرح میں ایک یتیم بچے کا دل توڑوں. تو یہ معاملات کا گناہ. اسی طرح نامحرم کو دیکھنا، عورت کو دیکھنا، یہ ایک گناہ. اب یہ کچھ گناہ ہیں جس سے انسان نہیں بچ رہا، حالانکہ کئی بار وہ نیکیوں میں بہت بڑھ رہا ہوتا ہے، مال خرچ کرنا، نفل عبادت کرنا، روزے رکھ لینا، ایون شوال کے فار ایگزامپل روزے، یہ نفل عبادت ہے کہ 6 روزے شوال میں رکھنا، یہ نفل عبادت ہے، لیکن وہ انسان کرنے پہ تیار ہوتا ہے. لیکن جو ضروری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دی کہ یہ گناہ نہ کرنا، دوسرے کا دل نہ توڑنا، نمازوں کو قضا نہ کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، ان چیزوں کو انسان ایزیلی توڑ رہا ہوتا ہے. اور اس کئی بار اس کو شفہمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں تو نیک آدمی ہوں. تو اس لیے جب ڈیفائن کیا گیا تقویٰ کو، تو وہاں بجائے کہ یہ رکھا جاتا ہے کہ نیکی کوئی کرے، یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ نیک شخص، یہ کہہ دیا گیا جو گناہ سے بچتا ہے وہ متقی انسان. تو ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیوں اگر مجھے علم نہ ہو، نالج نہ ہو، مجھے کیا پتا کیا چیز گناہ ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کس سے خوش ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ دین کا علم یہی ہمیں بتاتا ہے، اور اس کا ایم اینڈ آبجیکٹو مقصد علم حاصل کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. صرف ثواب کے لیے اس چیز کو نہیں پڑھا سنا جاتا، صرف کوئی ایک فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ علم، یہ نالج کمیونیکیٹ ہو جائے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو کر. کیونکہ عمل پہ کسی کا آنا اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے نالج. کوئی شخص میڈیکل کالج میں یا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کا کیا ہے کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے، نالج کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تھیوری کی صورت میں، نالج آگے کمیونیکیٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سمجھنا یہ ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کی ایفرٹ ہے ساری، جیسے اللہ تعالیٰ ہماری پرسنالٹیز دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، گناہ سے بچنے کی عادت تمہارے اندر آ جائے. تو متقی شخص جو ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اس کے ایک چیز بہت ریمارکیبل ہوتی ہے بڑی، یعنی کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات، کہ میرے اس عمل سے جو میں نے اپنی گھر کے اندر کیا، اپنی وائف کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ خوش ہوئے یا ناراض ہوئے. میں صبح آفس جا رہا ہوں، آفس میں یہاں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہوں، تو کیا اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ صبح سے رات تک، پورا دن، پورا سال، اس کے ذہن میں بس یہی کوشچن گھومتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے میرے زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے. جس کی ایسی عادت ہو جاتی ہے، ریفلیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک متقی ہے کہ ہاں یہ اس کے اندر تقویٰ آ گیا، یہ محتاط رہتا ہے، یہ بڑا احتیاط سے کام کرتا ہے. اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، نے پوچھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، انہوں نے پوچھا ایک دوسرے صحابی سے کیا مجھے بتائیں تقویٰ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی سفر کیا ہے کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان؟ ان کا جی. تو کہا کیسے گزرتے؟ کہتے سمیٹ کے کپڑے سے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا لگ نہ جائے، کپڑے الجھ نہ جائیں اس میں. تو کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے، ہم نے زندگی کے راستے میں گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اور یہ ارد گرد جو خاردار تارے ہیں، گناہوں کے مواقع ہیں، ان سے بچنا ہے. تو اس لیے تقویٰ ہے گناہ سے بچنا. اب اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ ہدل للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ قرآن، یہ صرف اس کو فائدہ دے گا، صرف اس کو ہدایت دے گا جو متقی ہے. جو جس کے اندر تقویٰ ہے اس کو ہدایت ملے گی. تو دوسرے لفظوں میں تقویٰ کے کئی بینیفٹس ہیں، اس میں سے ایک بینیفٹ یہ ہے کہ اس بندے کو ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اللہ تعالیٰ کو پانا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. ہدایت کے کئی سٹیپس ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جیسے عام طور پہ جب قرآن کی بات کی جاتی ہے تو یہ سٹیپ ہر ایک کے اندر عام طور پہ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا میں اور سیکھوں، میں اور آگے بڑھوں. یہ پہلا سٹیپ ہے ہدایت. دوسرا سٹیپ ہے کہ انسان پھر اس کی سرچ شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یعنی کہ شوق پیدا ہو جائے، چنگاری جل جائے، اور پھر انسان خود قرآن پاک کو دیکھنا شروع کرے، ایک سرچ ہو، لوگوں سے پوچھے، ایک مجھے پتا چلے کہ کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تو جب خود سرچ کرتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ. پھر اس کے بعد عمل شروع کرتا ہے اس پہ کہ جو اس نے معلومات حاصل کی، یہ تھرڈ سٹیپ. اور جب اسے سٹیبلٹی مل جاتی ہے اس عمل کے اندر، یہ چوتھا سٹیپ. تو ڈفرینٹ لیولز ہیں، ڈفرینٹ سٹیپس ہیں، ڈفرینٹ سٹیجز ہیں اس ہدایت کے. تو جس سٹیج پہ بھی انسان ہے، جس کے اندر اس طرح کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، جسے متقی انسان کہتے ہیں، جو محتاط ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نیکسٹ سٹیپس میں خود ہی لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ مراد ہے کہ ہدل للمتقین، یہ متقی شخص کے لیے یہ ہدایت کا سبب. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقی شخص کے لیے ہدایت، تو وہ تو پہلے ہی تقویٰ والا ہے، اس کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ نہیں، مطلب یہ کہ ہر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے. اس کو اگلے لیول پہ پہنچا دیا جاتا ہے اگر اس کے اندر تقویٰ. انبیاء کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے. ان کی ہدایت کیا ہوتا ہے؟ انہیں اللہ کا اور قرب دے دیا جاتا ہے. ایک کافر کی ہدایت مسلمان ہونا، مسلمان کی ہدایت کہ حقیقی مسلمان، یعنی کہ جو پریکٹیکل مسلم ہے، وہ بن جانا. پریکٹیکل مسلم کی ہدایت کہ وہ سٹیبل ہو جائے اس پہ، ورنہ فیزز آتے ہیں، کبھی نیک ہوتا ہے، کبھی گناہ ہوتے ہیں، کبھی نیک ہوتا ہے. یہ فیزز ختم ہو کے سٹیبلٹی آ جائے، یہ اس کی ہدایت. جس کی یہ ہدایت ہوگی، اس کو ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال اس کے ذہن میں رہے، دھیان اس کے ذہن میں رہے، وہ کبھی اللہ سے غافل نہ ہو، یہ اس کی ہدایت. جس کو یہ سٹیج مل جاتی ہے، وہ پھر اس کے اگلے درجے بڑھتے جاتے ہیں اللہ کے قرب کے. یہ انبیاء کی ہدایت ہوتی. ہدایت ہر ایک کے لیے ہے. اور یہ مراد ہے کہ ہدل للمتقین، کہ جو چاہتا ہے معتاد زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ اس کو اگلے سٹیپ پہ لے جاتا. اب یہاں سے جو تیسری آیت ہے جو آج پڑھی، اللہ تعالیٰ نے متقین کی، جن کے اندر تقویٰ ہے، جو تقویٰ والی پرسنالٹیز ہیں، ان کی کچھ صفات ذکر کی. کہ یہ کوئی دعوے کا نام نہیں ہے کہ میں کلیم کر دوں کہ میں متقی شخص ہوں. نہیں، کلیم کرنے کی بات نہیں ہے. اس کے اندر کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے، کچھ اس کے اندر خصوصیات ہوں گی متقی شخص کی. وہ کلیم نہ بھی کرے، وہ متقی ہے. پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتا ہے، جو غیب پر ایمان لاتا ہے. دوسری، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتا ہے. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ تقویٰ والے ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ غیب پر ایمان. غیب کہتے ہیں انسین کو، کہ جو اس کو نہ دیکھا گیا ہو. تو یہ جو متقی ہوتے ہیں، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ ہمارے دین کا کچھ پارٹ بلیفس ہے، مطلب کہ جس کا ہماری زندگی سے براہ راست شاید کوئی تعلق نہ ہو، وہ بلیفس ہیں. فار ایگزامپل، جنت، جہنم، فرشتے. اب یہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں، یہ ہمارے بلیفس ہیں کہ یہ ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہے. آگے مرنے کے بعد کچھ کو جہنم ملے گی، کچھ کو جنت ملے گی. فرشتے موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. تو یہ کیوں ہم مانتے ہیں؟ یہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، ایمان کا مطلب لٹرل میننگز ہوتے ہیں کہ کسی کی بات کو ماننا بغیر کسی ثبوت کے، کسی کی بات کو ٹرسٹ کر لینا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے بغیر کسی ثبوت کے. فار ایگزامپل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ ہے، تو ہم نے مان لیا ہے. کوئی ثبوت ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی جنت لا کے دکھائے، کوئی جہنم لا کے دکھائے، کوئی فرشتہ لا کے دکھائے. اب اگلا کوشچن رائز ہوتا ہے، کیسے مان لیا؟ تو اس لیے مان لیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کہ کبھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، ایمانداری کی زندگی. دوسرا یہ کہ ان کے ہاتھ پہ معجزے تھے، تیسری چیز یہ کہ قرآن نے خود چیلنج کر دیا، اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے تو پھر جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، اگر بنا لو تو تم سچے، نہ بنا سکے تو نبی سچے. تو ہسٹری اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ آج تک وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور ہم بھی نہیں کر سکے. تو جب کوئی نہیں کر سکا تو اب نبی کو مان لیا گیا ان ساری عقلی بیسس پہ، اب جو وہ کہیں گے وہ صحیح ہے اور ہم اس کو بغیر دیکھے بغیر ثبوت کے اس پہ ایمان لاتے ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں ایمان لاتے ہیں. سمجھنے کے لیے یوں سمجھے کہ اگر ایک شخص کہے کہ باہر یہ ہو رہا ہے، تو اب ٹرسٹ کے دو لیول ہو سکتے ہیں. ایک لیول ہے کہ میں اگر ٹرسٹ وردی بندہ ہے، سچ بولتا ہے، میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ میں شک میں ہوں کہ شاید ہو رہا ہو شاید نہ ہو رہا ہو، تو میں جا کے خود کنفرم کروں یا کسی اور کو بھیجوں کہ یہ دیکھ کے آؤ. تو دوسری کنڈیشن کو ایمان نہیں کہیں گے. یہ تو میں نے یعنی کہ ایک شخص کو بھیجا یا خود دیکھا اور اس پہ ٹرسٹ کیا، اس شخص پہ نہیں کیا. اس شخص پہ اگر میں کر لیتا بغیر دیکھے تو یہ اس کو کہہ سکتے تھے ایمان، اس کا میں نے اس پہ کی بات پہ ایمان کر لیا، یقین کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ذکر کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں وہ بغیر ثبوت بغیر دلیل ان کی بات کو ایز اٹ از مان لیتے ہیں اور یقین سے مانتے ہیں. یقین سے کیا مراد؟ کہ جس طرح مجھے یقین ہے کہ الیکٹریسٹی کا ایک شاک میری جان لے سکتا ہے اور میں پوری احتیاط سے کسی بھی الیکٹریکل انسٹرومنٹ کو یوز کرتا ہوں، کیوں؟ مجھے یقین ہے. بس اسی طرح مسلمان اور مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے نبی کی بات نہیں مانی تو میں تب زندگی میں بھی، اس زندگی میں بھی تباہ ہو جاؤں گا، اس زندگی میں بھی تباہ ہو جاؤں گا. اس لیے وہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں کرتا، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کرتا. تو یہ جب کیفیت ہوتی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حوالے کر دوں، اس کو ایمان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غیب پہ ایمان لاتے بغیر دیکھے. اور اگلی سے ذکر کی وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. طبرانی شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک بار سفر میں جا رہے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قافلے کے لیے پانی، پینے کا پانی ختم ہو گیا، اور جب تلاش کیا تھوڑا سرچ کیا تو ایک برتن پانی ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک اس پانی کے اندر ڈال دی. تو ہوا یہ کہ اس انگلیوں کے ڈالنے کی برکت سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اس پیالے کے اندر، اور تمام کے تمام لوگوں نے یعنی پورے قافلے نے اس سے پانی پیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے زیادہ ایمان کن لوگوں کا عجیب ہے، یعنی کون سے لوگ ہیں جن کا عجیب ایمان. تو عرض کیا صحابہ نے کہ فرشتوں کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں خود جاتے ہیں اور ان کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی ان کا ایمان تو حیران کن نہیں ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے آرڈرز کو لیتے ہیں. تو عرض کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، یعنی ہم لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے کمپینینز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو کمپینینز ہیں وہ میرے سینکڑوں معجزے دیکھ چکے ہیں، یعنی وہ اس وقت بھی معجزہ دیکھ رہے تھے کہ انگلیاں مبارک ڈالیں اس سے پانی نکلا اور پیالہ بھرا. تو ان کا ایمان میں کیا تعجب ہے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں ان ساری معجزوں کو. پھر خود ہی ارشاد فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیرت انگیز ایمان ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا وہ میرے بعد آئیں گے، لیکن میرا نام سن کر سچے دل کے ساتھ مجھ پہ ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہیں اور تم میرے صحابہ. تو بغیر دیکھے ایمان لانا، اس کی فضیلت بیان کی. پھر ایک اور روایت ابو داؤد کی ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی ہے، اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی ہے؟ تو انہوں نے سب باتوں کے جواب میں فرمایا کہ ہاں. یہ سن کر وہ رونے لگا اور اس پہ ایک حالت وجد طاری ہو گئی, یعنی ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے دل میں تھی کہ وہ اس طرح سے پوچھا تھا, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے بات کی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھ کر ایمان قبول کیا اس کے لیے خوشحالی ہے, اور جو بلا دیکھے مجھ پہ ایمان لایا اس کے لیے بہت زیادہ خوشحالی ہے. تو اس طرح کئی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ کہا کہ جو مجھ پہ دیکھے بغیر, یعنی آپ کو دیکھ کے غیب پہ ایمان لانا اور آپ کو بغیر دیکھے بھی غیب پہ ایمان لانا, یہ اس پہ اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ بعد والے لوگ تو مجھے بھی نہیں دیکھیں گے اور مجھ پہ بھی بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. تو یہ صفت ہے متقین کی, پہلی چیز, اور قرآن پاک ہمیشہ اس کو پہلے رکھتا ہے. اب یہ چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے ایک ایمان والے کے عمل کو اور ایک کافر کے عمل کو. فار ایگزامپل, ایک ایمان والا کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے, فار ایگزامپل وہاں پہ دو شخص کام کر رہے ہیں, ایک کافر اور ایک ایمان والا. کافر سے مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتا, لایا یا لاتا, اور کہ یہ خدمت کرو. اس کا ذاتی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, یعنی ذاتی فائدہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالی کی خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوبینس میں وہ ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمنڈیشنز دی, فضائل سنائے کہ یہ فائدہ ہے دوسرے کی خدمت کرنے کا, اس وجہ سے کر رہا ہے. یعنی اس کی نیت یہ, ایک کافر کی نیت یہ نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلیف نہیں رکھتا. تو یہ چیز ڈسٹنگوش کر دیتی ہے دونوں. ایک کا عمل صرف اس لیے قبول کر لیا جاتا ہے کہ اس کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہے, یہ اخلاص کی اہمیت ہے, اور ایک کافر کی نیت یہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ پہلی صفت ایمان جو کامیاب لوگوں کی ذکر کرتے ہیں وہ یہی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, جیسے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اب دوسری چیز, وہ یقیمون الصلاۃ, کہ نماز قائم کرنا. اب یہاں پہ بھی غور کیا جائے, یہاں نماز ادا کرنے کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز نہیں کیا, نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ نماز ٹو اسٹیبلش ہے, اس کے سٹینڈرڈز کیسے اس کو گین کیا جائے, اس کے متعلق تھوڑی بات آج ہوگی, کچھ بات نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کریں گے. تو پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے نماز کی اہمیت, لیکن بریفلی میں کیسے کامیاب ہو, اس کا دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ اپنے کچھ حکم دیے کہ میرے حکم پورے کرو میں تمہیں کامیاب کروں. بس یہ دو ہی لنکس ہیں, یعنی دو ہی شکے ہیں, دو ہی بات ہے, میرے حکم پورے کرو میں کامیاب کروں. اب درمیان میں کوئی یہ نہیں بتایا کیسے کامیاب کریں گے. اگزامپل سمجھنے کے لیے, جب سورہ بقرہ میں ہی وہ واقعہ ذکر ہے جالوت اور تالوت کا. جالوت ایک بادشاہ تھا جس نے قبضہ کیا ہوا تھا یہودیوں کی زمین پر, قبضہ کیا ہوا. اب جب وہ چل رہے تھے تو اب لڑنے جا رہے ہیں, اپنی زمین کو واپس لینے جا رہے ہیں, تو راستے میں ہوا یہ کہ اسی صحرا کی گرمی میں ان کو پیاس لگی ہوئی تھی, پانی ختم ہو چکا تھا, تو آگے ایک نہر آ گئی. جب نہر آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تالوت کو نبی, وقت کے نبی کے تھرو, کہ اپنے لشکر سے کہو کوئی پانی نہیں پیے گا, اور اگر پینا ہے تو ایک ایک چلو یا ایک, یعنی کہ جتنا ہاتھوں میں پانی آ جاتا اتنا پیے گا, اس سے زیادہ نہیں پینا. اب یہ ایک ٹیسٹ تھا, یہ ایک آزمائش تھی کہ گرمی ہے, لڑنا ہے اور پانی نہیں ہے, صرف یہ پانی ہے لیکن پینا نہیں ہے. اب عقل سوچتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں آگے آگے لڑوں, یعنی مجھ سے چلا نہیں جا رہا, میں لڑوں ایک بہادر لشکر سے اور حکم مجھے دیا جا رہا ہے پانی پیے بغیر لڑوں, تو ہاؤ اٹ پاسبل. تو اب یہ ہے ایک یہ لنک ہوتا ہے جو عقل کے تھرو چلتا ہے کہ پانی پیوں گا پیاس بجے گی ہمت آئے گی میں لڑوں گا اور کامیاب ہوں گا. یعنی کہ یہ ایک پورا پروسیس ذہن میں چلتا ہے کہ اس وقت مجھے پانی کی ضرورت ہے, پیاس بجے گی ہمت آئے گی لڑوں گا اور فتح یاب ہوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں پینا, حکم آ گیا, اور کہہ رہے حکم پورا کرو گے میں کامیاب کر دوں گا. یعنی وہ درمیان کے لنک سارے ختم کر دیے, بس پانی نہ پیو میں کامیاب کروں. اب یہ وہ ٹیسٹ تھا کہ جس پہ اس قوم میں ڈویژن ہو گئی, دو گروپس بن گئے. یہ گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں پانی پینا ہے, وہ کہتا ہے نہیں پینا. کیوں؟ اللہ نے حکم دے دیا, ہمیں کیا کیسے کامیاب کرے گا, اس کا حکم. اور یہ ایکچولی ہوا, قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ایک گروپ نے پانی پینا شروع کر دیا کہ جس نے سارا سوچا. ایم دونوں کا کامیاب ہونا ہے, دونوں کا ایک ہی ایم ہے, لیکن اس نے سوچا اس چینل کے تھرو. اب پانی پینے شروع ہوئے تو قرآن پاک کہتا ہے کہ پانی پیا, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی, اور پی رہے اور پی رہے اور پی رہے, پیتے جا رہے, پیتے پیتے اتنا کہ پیٹ بھر گئے, اور اتنا بھر گیا کہ ان سے اٹھنا مشکل ہو گیا, لیکن پیاس ویسی ہے. دوسرے گروپ نے پانی نہیں پیا, اللہ حکم مان دیا, یہ پیا بھی تھا بالکل ایک چلو پانی پیا جتنا ہاتھوں میں آتا ہے, تو ان کی پیاس بجھ گئی. اور وہ پیاس بجھی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تھوڑے سے لوگ تھے, باقی زیادہ میجورٹی اس سے ادھر تھی جنہوں نے پانی پی لیا. یہ تھوڑے سے لوگ آگے بڑھتے ہیں, اور جب آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ جا کے لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے جالوس سے, اور پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس لشکر کا ساتھ دیتے ہیں, یہ بنی اسرائیل کا, اور وہ اس سے اس کو قتل کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. حضرت نے پورا واقعہ ذکر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو حکم مانو میں کامیاب کروں گا, درمیان میں لنکس کو نہیں سوچنا. عقل کہتی ہے کہ نہیں لنک سوچو. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے جو میکنزم بنایا ہے, جو طریقہ کار بنایا ہے, جو چینل بنایا ہے, وہ اپنے احکام ہیں, میرے آرڈرز پورے کرو. اور قرآن پاک ہمیں اسی چیز پہ لانا چاہتا ہے. یہ جگہ جگہ آئیں گے یہ سارے واقعات, پوری کی سٹوریز آئیں گی. یہ تو ایک ذکر کی, اس طرح کی کتنی سٹوریز ہیں جو کہ ذکر ہوتی رہتی ہیں کہ دیکھ لو کہ دیکھو دو گروپس بنے, ایک نے وہی جو جس چینل سے تم لینا چاہتے ہو کہ پورے کے پورے اللہ کے حکم توڑ کے اس کے تھرو کوشش کی, اور دوسرے نے صرف اللہ کے حکم کے تھرو کامیاب ہونے کی کوشش کی. کون کامیاب ہوا؟ تو وہی کامیاب ہوا تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ. یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے. اب جب تو بات یہ بتانی مقصود تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کامیاب کرنے کے لیے بھی اپنے آرڈرز دیے. احکام پہ کی تعمیل, احکام کو پورا کرنا, آرڈرز کو اوبے کرنا صرف آخرت میں نہیں کامیاب کرے گا کہ میں آج تو, کیونکہ شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ آج حکم توڑ دو کیونکہ آج کی زندگی دیکھو, بات کی مرنے کے بعد دیکھنا, یہ وسوسہ آتا ہے. نہیں, اس دنیا کے اندر بھی میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی بھی اللہ کو اوبے کرنا پڑے گا. میں نہیں کامیاب ہو سکتا حقیقی طور پر جب تک میں اللہ کو اوبے نہ کروں. اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا ہوں. تو ان میں حکموں میں سے ایک حکم اللہ تعالیٰ نے جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ نماز دی. اس حکم کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب میری تسبیح کر رہا ہے اور سب نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. آیت کا مفہوم کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک کہ جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمان میں ہے, اور جتنے پرندے اڑ رہے ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سارے اپنی نماز کے طریقے کو جانتے ہیں اور سب تسبیح کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہیں, جو وہ کر رہے ہیں. تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں اور درمیان میں جو پرندے وغیرہ اڑتے ہیں, سب نماز پڑھتے ہیں, سب تسبیح کرتے ہیں, اور سب اس چیز کو جانتے ہیں. ایک اور آیت میں کہا کہ تمہیں نہیں پتہ چلتا, تم نہیں سن سکتے, تم نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہے, لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے, اللہ کی نماز میں لگا ہوا ہے. اب خود سوچنے کی انسان کی ضرورت ہے کہ جب یہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں مسجود الملائکہ ہوں، مجھے اللہ، میں اللہ کی سب سے بہترین مخلوق ہوں، مجھے اللہ کا قرب چاہیے جنت کی صورت میں، ان سب مخلوقات کو کسی کو جنت نہیں دی جائے گی اللہ کے قرب کے لیے، صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو اللہ کا قرب دیا جائے گا جنت کی صورت میں، تو اب اس چیز کا حصول، اس چیز کو حاصل کرنا، گین کرنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے؟ یہ ساری مخلوقات تو اللہ کے آگے سجدہ کرے اور اسے نماز کر، اس کی نماز پڑھے، یہ واحد ایک مخلوق ہے جو اللہ کی نماز سے منکر ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا، اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا. جب یہ پوری کائنات کو کے اگینسٹ چلے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں رہتے ہوئے کامیاب ہو جائے؟ دیکھیں دنیا کی کامیابی کیا ہے کہ یہ کائنات میرے مجھے کامیاب کرنے کے لیے استعمال ہے، میرے فوج کے اندر گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ یہ سب اس میں گم ہے، یہ سب اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ سب اس کو کامیاب کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. اب اتنا بڑا مقام ایک انسان کو دیا جائے لیکن اس کے لیے کچھ تو اس کے اندر کوالٹی ہو، ساری تو لگی ہو اللہ کی تسبیح میں، ساری لگی ہو اللہ کی نماز میں، اور یہ واحد ایک مخلوق ہو پوری مخلوقات میں، پوری کریشن کے اندر کے جو اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، جھکتی بھی ہے تو اپنی پسند سے، اللہ کی پسند سے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 5 times a day، نہیں یہ کہتے نہیں میں 3 times a day جھکوں گا، میں 2 times a day جھکوں گا، اپنی پسند سے کہ جہاں اس وقت میرے پاس ٹائم ہے، اس وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اس وقت میرے پاس ٹائم ہی نہیں، اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، اپنی پسند سے نماز پڑھتا ہے. تو اب اس طرح کی پرسنالٹی ہے، اس طرح کا انسان، وہ کیسے اس کیپیبل ہو سکتا ہے کہ ساری کائنات اس کے فور یوز؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات سے فائدے لے. مثال کے طور پہ وہ پانی ان کے اگینسٹ یوز ہونا شروع ہو گیا، پیاس نہیں بجھائی پانی نے، جس جو واقعہ ذکر کیا تالوت اور جالوت کا، اور جنہوں نے نہیں اللہ کی مانی وہ پانی پیے بغیر ہی وہ ان کی پیاس بجھ رہی ہے، یا تھوڑے سے پانی سے پیاس بجھ رہی ہے. تو ایسے یہ فور ہو جاتی ہے ساری کائنات. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کائنات سے ٹکر لینی ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام سے ٹکرانا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نظام کو اپنے حق میں کرنا ہے. کتنی احادیث اس چیز کو واضح طور پہ بتاتی ہیں کہ یہ جتنے زلزلے اور سیلاب اور یہ سب کچھ آتا ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ کائنات اگینسٹ ہو جاتی ہے. پانی ایک کائنات کا ایک پارٹ ہے، یہ زمین ایک کائنات کا ایک پارٹ ہے، ہوائیں کائنات کا ایک پارٹ ہے، یہ انسان کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں. یہ فور ہو جائے انسان کے، اس کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑے گا، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ انسان کے میں کر ہی نہیں سکتا، وہ بہت تھوڑا سا اللہ کہتے ہیں، تھوڑا سا کر لو، یہ سب تمہارا ہے. تو یہ سب اللہ نے انسان کے لیے تسخیر کیا ہے، اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. اب طریقہ کیا ہے وہ بھی اللہ بتا رہے ہیں. طریقہ یہی ہے کہ اس کائنات سے فائدہ لینا ہے، میرے ہو جاؤ، یہ کائنات میری ہے، تم میرے ہو جاؤ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام نہ ہو، دو نفل پڑھتے تھے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے، دو نفل پڑھتے ہیں، اس میں ایسی کیا بات؟ زمین بنجر تھی، ملی ایک صحابی کو، انہوں نے کہا کہ اس میں کیا ایشو ہے، دو نفل پڑے زمین پہ، نیچے پانی نکل آیا. ان کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتے، وہ کائنات کو اللہ کی ملکیت دیکھتے تھے اور خود کو اللہ سے کنیکٹ کر کے اس چیز کو اپنے انڈر لے آتے تھے. وہ سمجھتے یہ ساری ہماری انڈر ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ افریقہ کے جنگلوں میں جاتے ہیں، پتہ چلا یہاں تو بڑے وحشی جانور ہیں اس جنگل کے اندر، ان کا اس میں کیا ایشو ہے؟ اعلان کرو کراؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے، جنگل خالی، وہ خود جا رہے ہیں جانور کہ یہ لوگ آگے نکلو یہاں سے. یہ نہیں کہ پریشان ہو جائیں کہ کیا یہ تو کیسے حل ہوگا، نہیں، ان کو پتہ ہی یہ سب ہمارے محکوم ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ چکے ہیں، جو حق میں ان سب کا حاکم ہے، ان سب کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو ان ادر ورڈز یہ ہمارے انڈر آ گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، آگے دریا آتا ہے، دوسری طرف جانا ہے، کوئی پینک نہیں، کیا مسئلہ ہے، اس وہ چند کلمات پڑھتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں پورے لشکر کو جاؤ پانی کے اندر، یہ نہیں ڈبوئے گا تمہیں، وہ نہیں ڈبوتا، اسی سے گزرتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ سارے واقعات آج تک قرآن یا حدیث کے اندر سیف ہیں، پہنچے ہیں ہم تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. جب یہ ریاض کے پاس وہ جنگ ہوئی جھوٹے نبی کی، تو وہاں پہ ایک صحابی غالباً یا تابعی تھے، وہ اس جنگ میں شریک تھے، تو اس نے کہا کہ مانو مجھے نبی. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا تمہیں، غالباً مسیلبہ قذاب جو نبی کا نبوت کا دعویٰ کیا. تو انہوں نے کہا میں آگ میں جلا دوں گا. انہوں نے کہا جلا دو. اس نے آگ میں جلایا، انہیں آگ اثر ہی نہیں کی، وہ آرام سے اندر بیٹھے ہوئے نکل گئے. وہ حیران تھے سارے، یہ کیسے ہو گیا. اب وہ انہوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ تم. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ رحمت کی کہ یہ والا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اور صرف اس لیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ مدینہ طیبہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضر. مسجد نبی میں جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور اپنی بصیرت سے جان لیا، کیونکہ واقعہ مشہور ہو گیا تھا کہ ایک شخص کو آگ نے نہیں جلایا، تو اپنی بصیرت سے جانا کہ یہی ہے. تو انہیں بلایا کہ تم کون ہو. انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں. وہ ایسے مخلص لوگ تھے، وہ اپنے آپ کی تشہیر نہیں کرتے تھے کہ ہاں میرے ساتھ تو یہ ہوا، یہ کرامت ظاہر ہو گئی. اچھا تو ہم نے سنا ہے کہ اس علاقے میں تو ایک شخص تھا، اس لڑائی میں اس کو آگ نے اثر نہیں کیا. کہا ہاں میں نے بھی سنا، یہ بھی نہیں بتایا میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم ہو وہ شخص. تب انہوں نے کہا کہ ہاں میں. تو یہ ابھی میں نے چند واقعات سنائے ہیں، یہ زندگی کے ان کا معمول تھے، اور یہ وہ وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے رہتے تھے اور وہ پوری دنیا پہ بادشاہت کرتے تھے. کبھی ہسٹری ان کی زندگی کی بایوگرافیز پڑھیں، وہ کیا لوگ تھے. صرف ایک قوت ان کے پاس تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر چکے تھے. خود جانتے تھے کہ ایمان لانے کا کیا مطلب. ایسا ہی دیکھیں، اس وقت کا جو مین حق باطل بن چکا تھا، لڑائی شروع ہو چکی تھی، وہ کس بیسس پہ تھی. اب ہوں گا میں مطلب کہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارتا رہوں گا، کہنے میں کیا حرج. نہیں، وہ اس جانتے تھے یہ صرف زبانی کلمہ نہیں ہے، یہ زندگی کا رخ بدلنا ہے. اس پورے پیکج پہ وہ کو لینے کو قبول نہیں تھے. مسلمان جو مومن تھے اس وقت کے، انہوں نے پورا پیکج دیا، بے شک جو کچھ ہو جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی مسلمان ہوتے ہیں، ماں نے کھانا چھوڑ دیا کہ تم میں نہیں کھانا کھاؤں گی جب تم واپس کافر نہ ہو. ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، کھانا ہی نہیں کھا رہے. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ایک محبت کرنے والے بیٹے کے لیے کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے کھانا چھوڑ دے. لیکن صبر کر رہے ہیں، کیا آپشن ہے، واپس تو نہیں جا سکتا. یعنی ایسے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں میں کہہ دوں بس اور پھر جو مرضی کرتا رہوں. یہ پورے کا پورا پیکج لے کے اپنے آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے، بے شک مجھے پسند ہو یا بے شک نہ پسند. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ورڈز کئی جگہوں پہ یوز کرتے ہیں کہ تمہیں کہ زمین و آسمان میرے آگے جھکی ہوئی ہے، بے شک چاہتے ہوئے نیند کا غلبہ زیادہ ہے، ادھر نماز کا وقت ہے، دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا. تو کہا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے زمین و آسمان میرے آگے جھکی ہوئی ہے، تم میرے آگے کیوں نہیں جھکتے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کائنات سے فائدہ لینا یہ مومن کی اصل پہچان. مسلمان و مومن جس کا اللہ سے تعلق ہو وہ پریشان ہوتا پھرے اس کا مطلب ہے اس کا اللہ سے لنک نہیں بنا ابھی تک، ورنہ لنک بنا ہو تو یہ ہر مسئلہ ہے دو نفل نماز، ہر مسئلہ ہے دو نفل نماز، یہ صحابہ کی روٹین تھی. درگاہ میں تعلق بنا ہوا اپلائی کرنا ہے، ادھر سے کام کر دیا جائے گا. لیکن جب نماز کی قدر و قیمت ہو تب یہ سٹیٹس حاصل ہوتا ہے. تو اس جہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں لانا چاہتے ہیں، جس کا منیمم لیول ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھ لو، اور کیسے کہ یقین یا اپنا لنک شو کرنے کا بیسک لیول ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا ہی فاصلہ ہے. صحیح مسلم کی روایت کہ ایک شخص ہے، اس کی اور کفر کے درمیان صرف یہی فرق ہے، نماز چھوڑ. اب اتنی بڑی بات کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے مسلمان، ایک نہیں پڑھ رہا وہ کافر، اتنی بڑی بات. ہمارے اسلام کو قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد ہو چکا ہے، وعدہ ہو چکا ہے. یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا وعدہ لیتے ہیں، جو ایمان کی خاص نشانی ہے. بس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کے کافرانہ طریقہ اختیار کر لی. ایک اور مشکات شریف میں، جامع ترمذی میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو کمپینیئنز تھے، نماز کے سوا کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. نماز کو چھوڑتا تو سمجھتے تھے کہ یہ شخص مومن نہیں رہا. یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ سمجھنا یہی چاہیے، ابو حنیفہ، چار بڑے آئمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمت اللہ علیہ. ان میں سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز جان کے چھوڑنے والا کافر نہیں ہوتا، یعنی کہ اسے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. باقی ائمہ کے نزدیک لگایا جاتا ہے ان احادیث کے بیسس پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس نے ایمان کو خراب کر لیا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں، کافر نہیں ہوا. اس کے ان کے اپنے دلائل، لیکن یہ صرف ایسے بتایا کہ فتوے کے طور پہ کہ ایکچوئل. لیکن فکر ایسی ہی ہونی چاہیے کہ میں لنک ختم کر چکا ہوں، ویک کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اگر میں نماز چھوڑ گیا مجھے کوئی فکر نہیں. اور اس کو شو کرتے ہیں نماز کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ. اور نماز کی اتنی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ کائنات سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان فائدہ اٹھائے، کامیاب ہو. اور اس کا بیسک سٹیپ یہ ہے کہ جب جو صفات کائنات کی ہیں، کم از کم وہ صفات تو اس کے اندر ہوں. وہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ذکر کی کہ وہ تسبیح ہر وقت کرتی ہے اور وہ اللہ کے سامنے جھکتی ہے. میں سکون ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ زندگی سے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، مسئلے رہ چلتے ہیں. زندگی ہے ہی مسئلوں کا نام. مسئلے کے اینگلز بدلتے ہیں، مسئلوں کی جو انداز بدلتے جاتے ہیں. مسئلے صحابہ کے ساتھ بھی رہے، انبیاء کے ساتھ بھی رہے، بیماریاں آتی تھیں، ان کے بچے مرتے تھے، فوت ہوتے تھے، یہ مسئلے تو چلتے رہتے ہیں. تو پھر کیا چیز ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ دین کے اندر سکون ہے؟ وہ یہ سکون ہے کہ جو مرضی ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے سارے مسئلے میرے اندر سمٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں صرف دو نفل نماز کے ساتھ. صرف ایک چیز میرے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے کہ یہ جو مسئلہ آیا اللہ نے بھیجا ہے اور یہ اللہ ختم کر سکتے. بس بادشاہ اس کے خزانے میں پڑا ہوا، یہ چیز کہیں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ڈالی جاتی ہے انسان کے سینے کے اندر، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بات مانتا ہے. اسے کانٹوں میں پھولوں کی طرح کی نیند آتی. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ساری زندگی اللہ کے نظام سے ٹکرانا ہے یا اللہ کے نظام کو اپنے ساتھ لینا ہے. یہ ہمارا ڈیسیژن ہے، ہر ایک کی زندگی کے اندر یہ ڈیسیژن کھلا ہوا ہے. اور الٹیمیٹلی یہ بھی میں بات کہہ دوں کہ الٹیمیٹلی ہر شخص یہی فیصلہ کرے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام سے ٹکرانا کوئی عقل مندی نہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام کو اپنے ساتھ لینا، اللہ کا ہو جانا ہی عقل مندی ہے. اب صرف فرق یہ ہے کہ فیصلہ کب کرے گا یہ شخص. کوئی 20 سال کی عمر میں کر لیتا ہے، کوئی 30 سال کی عمر میں، 40، کوئی 50، 60، 70، ورنہ مرتے ہوئے سارے کریں گے یہ فیصلہ. فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، قرآن نے مینشن کیا، لیکن اللہ نے کہا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ موت آ چکی تھی. اب میں اپنی زندگی کو آزمانا چاہتا ہوں، یعنی کہ اتنی زیادہ عمر سگریٹ پینے والا، چین سموکر، سڈنلی سموکنگ کیسے چھوڑ دی اس کو؟ تو کہا گیا کہ وہ اس کے ہارٹ پرابلم ہوئی تھی, تو ڈاکٹر نے اسے آپشن دی کہ دیکھو زندگی ورسز سگریٹ تمہاری آپشن. اب اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں زندگی امپورٹنس سکتی ہے سگریٹ چھوڑ کے. کہنے کی بات یہ کہ اس کو جب وہ ڈیسائسو موڈ پہ کھڑا ہوا تو اس کو فیصلہ کرنا تھا اس طرف یا اس طرف, تو اس نے فیصلہ کر لیا. اس کو وہ ول پاور مل گئی کہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس کا وہ عادی تھا. تو ہمیں بھی آج یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, ہم نے اللہ کے نظام سے ٹکرانا ہے یا اللہ کے نظام کو ساتھ دینا. ہم اس کو لنگر آن کر رہے ہیں اس فیصلے کو کہ کر لیں گے فیصلہ کبھی, لیکن اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم کیوں سمجھتے ہو کہ آگے تمہیں اور وقت دے کے تمہیں پھر کبھی ڈیسائسو موڈ پہ لایا جائے گا. یہ آج کا دن ڈیسائسو کیوں نہیں بناتے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ہمیں موقع دیا ہوا ہے, ہم زندہ ہیں, ہماری سانسیں چل رہی ہیں. تو ہم یہ ڈیسیژن لینے میں جلدی کریں. ڈیسیژن ہم لیں گے جلدی لیں, جتنا لنگر گاڈ کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک اندر ایک خوف ہے. کیا خوف ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا کیا خوف. یعنی وہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ سب کچھ ہے, وہ مانتے ہیں سب کچھ ہے, لیکن اندر کا خوف, اندر کا غم, اندر کی پریشانی, اندر کا کوئی ایسی سٹیٹ ہے جو کہ اندر سے ختم نہیں ہو رہی. وہ کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ جب کیونکہ انسان نے اللہ کے نظام سے ٹکر لی ہوئی ہے. اللہ کا ازلی ابدی فیصلہ ہے کہ جو مجھ سے ٹکرائے گا وہ نہیں میں اس کو پرسکون ہونے دوں گا. تو انبیاء بھی اپنی قوموں کو یہی سمجھاتے رہے, ساری عمر یہی سمجھاتے رہے, کچھ مانتے رہے کچھ نہیں مانتے تھے. اب یہی بات ہم تک پہنچ رہی ہے کنٹینیوسلی قرآن کی صورت میں مختلف انداز سے. ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے ہم نے کس طرف جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بدل دے, ہماری زندگی کو بدل دے, ہمیں عملی طور پہ سچا پکا مسلمان بنا دے, اور اسے سننے سنانے کی حد تک محدود نہ ہو یہ ساری باتیں, بلکہ ہماری عملی زندگی بھی بدل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. ذکر دو طرح کا ہوتا ہے, ایک زبان سے اور ایک قلب سے. زبانی ذکر یا لسانی ذکر وہ قرآن کو پڑھنا, تلاوت کرنا, تسبیحات کرنا وغیرہ, اور قلبی ذکر جو ہے اس سے مراد ہے کہ انسان قلب سے کرتا ہے. تو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میرا قلب اللہ کی یاد میں ہے, نہ سانس سے کچھ کرنا ہے, بس سوچنا ہے خاموشی کے ساتھ. تو تھوڑی دیر اس کی مشق کر. عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک ہم آپ کے گناہگار بندے, یا اللہ پاک آپ دیتے رہے اور ہم یا اللہ پاک گناہوں میں اس کو لٹاتے رہے. آپ نے آنکھیں دیں, ہم نے غلط استعمال کیا. آپ نے زبان دی, ہم نے جھوٹ میں اور دوسروں کا دل دکھانے میں اس کو استعمال کر دیا. آپ نے کان دیے, ہم نے غیبتوں کو اور گانوں کو سننے میں استعمال کیا. یا اللہ پاک آپ نے سوچ دی, ذلی بھی وبال جان بنے رہے. یا اللہ پاک جس شعبے کو دیکھیں تو یا اللہ پاک اس میں نقص ہے, جس شعبے کو دیکھیں اس میں خامی ہے, اور پھر بھی یا اللہ پاک ایسی کیفیت کہ کوئی احساس سے ضیاع نہیں, کوئی یا اللہ پاک شرمندگی نہیں, کوئی یا اللہ پاک اپنے آپ کو بدلنے کی خواہش نہیں, کوئی اپنے آپ کو صحیح کرنے کی خواہش نہیں. یا اللہ پاک ایک جمود کا عالم ہے, ایک یا اللہ بے حسی کا عالم ہے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں۔ یا اللہ پاک، اگر اسی حالت میں ہم مر گئے، آپ کے سامنے سامنا ہو گیا، تو کیسے اپنے عملوں کا جواب دیں گے؟ یا اللہ پاک، کیسے اپنے عملوں کا حساب دیں گے؟ یا اللہ پاک، اپنی رحمت و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہماری آنکھیں کھول دیجئے۔ یا اللہ پاک، غفلت کا پردہ ہٹا دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہمارے عمل ہمارے سامنے کھول دیجئے، گناہ ہمارے سامنے کھول دیجئے، ہمارا کردار ہمارے سامنے کھول دیجئے۔ یا اللہ پاک، ہمیں دکھا دیجئے کہ ہم کیسے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہم زبان کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں، نظروں کو کیسے غلط استعمال کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے امتی جتنے آئے وہ ایسے ہی ہوں۔ یا اللہ پاک، اس کے لیے آپ نے قرآن، اس کے لیے آپ نے اپنی سنت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت چھوڑی۔ لیکن یا اللہ پاک، ہم ایسے دنیا میں مصروف رہے کہ ہم نے کبھی بھی یا اللہ پاک اس چیز کو سیکھنے کی کوشش صحیح نہیں کی۔ یا اللہ پاک، نتیجہ یہ ہوا کہ کہاں ہماری زندگیاں، کہاں ان پاک ہستیوں کی زندگیاں۔ یا اللہ پاک، ایسا بودھ ہوا، ایسی دوری ہوئی کہ یا اللہ پاک کافر بھی ہمیں دیکھ کے شرما جاتے ہیں۔ یا اللہ پاک، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک، ہمارے رخ کو ٹھیک کر دے۔ یا اللہ پاک، ہم نہ بھی چاہیں تو ہمیں یا اللہ پاک اپنی طرف کھینچ لے۔ یا اللہ پاک، ہمارے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اپنی رحمت سے ان کو اپنی طرف پلٹ دے۔ یا اللہ پاک، غفلت کا پردہ ہٹا دے۔ یا اللہ پاک، کاہلی کا پردہ ہٹا دے۔ یا اللہ، جو کاہلی اور سستی ہمارے اندر گھس گئی، یا اللہ پاک، سستی جو کہ ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، ان کی صحیح تربیت کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ پاک، جو جسمانی پریشانی کی بیماریوں کے سے پریشان، اپنی رحمت سے ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، جو روحانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، ان کے یا اللہ پاک روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، غموں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ظالموں کی چکی میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کے لیے آسانی سے وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ یا اللہ پاک، عافیت والی زندگی ہمیں بھی نصیب فرما، انہیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں بھی ساری عمر ظالموں کے حوالے ہونے سے محفوظ فرما، اور ہمیں دوسروں پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک، جو ایمان کی حالت میں فوت ہو چکے، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک، جو یا اللہ پاک آپ کی ناراضگی کی ایک صورت سیلاب میں یا اللہ پاک، جن کا جانی اور مالی نقصان ہوا، اپنی رحمت سے قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک، جن لوگوں نے کوشش کی اور جن لوگوں نے یا اللہ اس میں حصہ دیا، یا اللہ پاک، ان کو اس کے بدلے اپنی محبت نصیب فرما۔